मुसलमान कीजिए, नारा लगाइए, देखिए फिर आपको प्लस आएगा। नारे तकबीर,
قصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأصفياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعداء من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات सुनने में आ रहा है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं दो सवालों से कि भाई ये शियों ने इमाम हुसैन को मारा है, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, शियों ने खुद ही मारा था, खुद ही रोते, और दूसरा प्रोपेगेंडा आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा कि शियों को बदुआ है जनाब ज़ैनब की और इसलिए लोग रोते हैं। अच्छा, बच्चे बाहर का एक एतराज़ सुना, एक से वही एतराज़ दूसरे से सुना, तीसरे से सुना, तो फिर बच्चे हैं उनके जहन में सवाल पैदा। मैं दिल्ली से पेश करूँगा जवाब, अगर सुनना पसंद सुना है। सबसे पहली बात यह है, मैं हमेशा हर जगह कह रहा हूँ کہ سید الشہداء کے جو قاتل ہیں, قاتلان شہداء کربلا, ان کی ترتیب دیکھ لیجیے, نام دیکھ لیجیے, خود اندازہ ہو جائے گا. جب جناب سید الشہداء کو شہید کیا گیا تو کہا کہ جب حکومت دیکھی جاتی ہے نا, کہ حکومت کون سی, حکومت تھی یزید کی. اگر کسی ضعیف سے ضعیف علم رجال کی اہل سنت کی کتابوں میں دکھا دیں کہ کسی نے یزید کو لکھا ہو کہ شیعہ تھا, خدا کی قسم ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں اپنا مکتب چھوڑ کے وہاں چلا جاؤں گا. اگر بات وہاں چلائی گھبرا کے نہ سنے, جواب میں دے رہا ہوں. تو پہلی بات, کسی نے نہیں لکھا کہ یزید شیعہ تھا, کسی ضعیف سے ضعیف علم رجال کی کتاب میں نہیں آیا. بھائی خلافت کو مانتا تھا, جو شیعہ سنی تقسیم غلط ہے, تقسیم ہے مکتب امامت مکتب خلافت. اگر پہنچ رہے ہیں, امامت کے ماننے والوں کو لوگ شیعہ کہہ دیتے ہیں, خلافت کے ماننے والوں کو. اور دو نظام ہیں آج تک اسلام میں, باقی کچھ امامت کے نظام کو مانتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح کے شیعہ ہوں شیعہ ہی کہلاتے ہیں, چاہے اسماعیلی ہوں علوی ہوں بوہرے ہوں زہری ہوں زیدیہ ہوں, کیونکہ امامت مانتے ہیں کہتے اپنے آپ کو شیعہ ہی ہیں. اور دو مکتب ہے, مکتب امامت مکتب خلافت. تو اب اگر میں علمی جواب دے رہا ہوں, ایک ہوتا ہے جذباتی جواب, ایک ہوتا ہے علمی جواب. آپ کے حسن سماعت کا کل میں نے جو مظاہرہ کیا نا, اس کے بعد یہ پیش کر رہا ہوں. دیکھیں مکتب امامت مکتب خلافت, جو امامت کو مانے آئمہ کو امام مانے, جانشین. دیکھیں اختلاف ہے جانشینی پہ, رسول خدا کا جانشین کون ہے, مسلمانوں میں اختلاف ہے جانشینی پہ, جانشین کون ہے. کچھ کہتے ہیں امام ہے, کچھ کہتے ہیں خلفاء. اگر پہنچ رہا ہوں, جو اماموں کو مانتے ہیں, امام لفظ امام امام سے ہے. جہاد عربی میں چھ ہے, جہاد ڈائریکشن کسی بھی زبان میں, سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, بس یہی جہاد ہے. جہاد ڈائریکشن چھ ہیں, جو سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امام, امام سامنے, خلف پیچھے, کچھ تو پہنچ گیا بھائی, مجھے ترجمے تک کی ضرورت نہیں پڑی. سلام ہو آپ پہ, میرے سمجھنے کو مولا سلامت رکھے. بغیر ترجمے کے پہنچ کے خدا کی قسم میں بڑے بڑے علمی مجلس سے پڑھ کے آیا ہوں, بڑے بڑے علمی مجموعوں کے اندر پھر بھی ترجمے کی ضرورت پڑتی تھی. امام سامنے, خلف پیچھے, جو آگے چلے اور پیچھے لوگ چل رہے ہیں اسے کہتے ہیں امام, جسے پیغمبر پیچھے چھوڑ گئے ہیں وہ ہے خلیفہ. دونوں مکاتب فکر کے اندر واضح سا فرق ہے. امام وہ ہے جو پیشوائی کے لیے آیا, جو قیادت کے لیے آیا, خلیفہ وہ جسے پیغمبر پیچھے چھوڑ گئے. تو اب جو مکتب خلافت ہیں ان کے اندر خلفاء کے نام دیے جاتے ہیں اور وہاں پہ یزید کو خلیفہ مانا جاتا ہے مکتب خلافت میں. کسی بھی مکتب امامت کے اندر, کسی بھی شیعہ اسنا شریعوں میں نہیں, ہم شیعہ اسنا شریع بارہ کے ماننے والے, ہم بارہ کے ماننے والے شیعہ, لیکن ایسے بھی شیعہ جو صرف ایک امام کو مانتے ہیں, ایسے بھی ہیں جو دو یا تین امام کو مانتے ہیں, چار امام کو, پانچ کو, چھ کو, سات کو, لیکن ایسا کوئی شیعہ نہیں جو آٹھ کو مانتا ہو. جو آٹھویں کو مانتا ہے وہ بارہ تک سب کو مانتا ہے. تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں, جتنے بھی اماموں کے ماننے والے شیعہ ہوں, اگر شیعہ ہے تو کسی بھی مکتب کے اندر, امامت کے مکتب میں, چاہے وہ صحیح فرقہ ہو یا گمراہ فرقہ ہو, ایک کا منکر بارہ کا منکر ہے. میں جملہ کہہ گیا ہوں, ایک کا منکر بارہ کا منکر ہے. اماموں نے کہا, آئمہ نے کہا, ایک کا منکر, بارہ میں سے ایک کا منکر, بارہ کا منکر ہے. تو وہ ہماری نظر میں گمراہ فرقے ہیں جو بارہ اماموں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے. उनमें से कोई ऐसा फिरका नहीं है जो यजीद को कलिमात पहुंच रही है नहीं पहुंच। मकतबे इमामत में कोई भी यजीद को नहीं मानता, अपना इमाम नहीं मानता, उसे पेशवा नहीं मानता, सबके सब उस पर लानत करते हैं। अब जहां मकतबे खिलाफत आते हैं उनसे पूछ रही थी, भाई आपके यहां तो किसी ने उसे नहीं लिखा कि वो खलीफा था, किसी ने रजी अल्लाह तो नहीं कह दिया, पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच। अगर आपके यहां कोई उसे मानने वाला मिल जाए तो फिर मुजरिम हमारे यहां नहीं अपने यहां तलाश करो। अब बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, भाई मुजरिम वहां तलाश किया जाता है जहां पे कुछ ना कुछ लोग उसको कह रहे हो हाँ शायद अच्छा रहा हो, शायद रजी अल्लाह रहा हो। हमारे यहां आज तक कभी किसी फासिदुल अकीदा ने भी नहीं कहा, जिसे हम शिया नहीं मानते वो कहता मैं शिया हूं, हम शिया नहीं मानते वो भी ये नहीं कहता कि यजीद अच्छा था। बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, तो जहां कोई यजीद को रजी अल्लाह कह रहा हो वहां पे सोचो, वहां तलाश करो कहीं कातिल वहां तो नहीं बैठे। पहला हाकिम कौन था, जब जनाब सैयद शहदा को 61 हिजरी में शहीद किया गया तो हाकिम था यजीद, यजीद इब्ने मुआविया। पहुंच रही है बात, हाकिम था यजीद, कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने इब्ने ज़ियाद, मैं कह गया हूं इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद, और आइम्मा ने यही कह के उसे हमेशा कहा तू हमसे बैत मांगेगा यबन मर्दाना, वो मर्दाना के बेटे जिसके बाप का पता ना हो, नाम ही इब्ने ज़ियाद हो। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि कभी भी कोई हमारा नौजवान हमारा बच्चा कभी भी घबराए नहीं, आज हम सबका पेश कर लेते कातिलान कौन थे, हाकिम था यजीद, कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, मदीने का गवर्नर वलीद मरवान, अगर पहुंच रहे हो वलीद और मरवान, लश्कर का यजीदी लश्कर का सिपा सरदार उमर साद, पता नहीं पहुंच रहे नहीं पहुंच रहा, लश्कर यजीद का सिपा सरदार उमर इब्ने साद, कातिल शिम, भाई इतने मैंने नाम गिनवाए हैं, इनमें से किसी के लिए किसी किताब से दिखा दे ये शियों ने नहीं आपके उलमा ने लिखा हो कि ये जो नाम मैंने कहे इनमें से कोई शिया था, जब सारे कातिलान इस तरफ से नहीं, इस तरफ से मैं नहीं कह रहा ताकि दिल आजारी ना हो, मेरे बहुत से रसूल भाई बैठे हमारे यहां कभी आप नहीं देखे किसी ने इनमें से किसी का दिफा किया, इनमें से किसी को शिया कहा, बल्कि आपके यहां भी इनमें से किसी को किसी ने शिया नहीं कहा। मैं ये नहीं कहना चाहता क्या कहा है, आप वालों ने इन्हें शिया नहीं कहा, ये खिलाफत मानते थे इमामत नहीं मानते थे। बात मानते हैं, मैंने इतना तफसील से जवाब नहीं पेश किया कहीं पे भी, तो अब यह इंतजार करें फितरत मौजूद है आपके मुताबिक हर बात को पेश करो, अगर आज थोड़ा वक्त ज्यादा लूँ तो चले। अगर आप समझते हैं कि शिया थे, मैं कहता हूं कुछ भी थे हम उनमें लानत भेज रहे हैं, तो आप भी कहिए हम भी आपके साथ मिलकर लानत भेजते हैं, खुद ही पता चल जाएगा, पता नहीं बात पहुंच रही है। हम बहुत खुल के कहते होते हैं हुसैन इब्ने अली के कातिलों पे लाना, हुसैन पे जुल्म करने वालों पे लाना, छठे इमाम ने ज़ियारत वारसा में कहा कि परवरदिगार लानत हो उन पे जिन्होंने हुसैन का कत्ल किया, लानल्लाह उम्मतन क़तलत का व लानल्लाह उम्मतन ज़लमत का व लानल्लाह उम्मतन समअत बिज़ालिका फ़रदियत बे, जिन्होंने कत्ल किया उन पे लानत, जिन्होंने हुसैन पे जुल्म किया उन पे लानत, और जो सुन के राजी होके बैठ गए उन पे लानत। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं, जिन्होंने सुना राजी होके बैठ गए उन पे लानत, जो राजी होके बैठ गया उन पे लानत, हम तो राजी नहीं है लानत भेज रहे हैं। یہ رمیش چلانے سے نبی گھبرا کی ہے. جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا نا مسجد کوفہ میں مجمع عام میں جناب زینب کو مخاطب کر کے کہ خدا نے تیرے بھائی کو مار دیا, تو جناب زینب نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. پتہ نہیں بات پہنچے کہ نہیں, جیسے بیوی نے کہا نا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ, اب اس کا منہ اتر گیا. کہ لعنت کیوں کر رہی ہیں؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں, تجھے تکلیف کیا؟ کہ لعنت میں ہونے دوں گا. بیوی نے کہا میرے بھائی کے بھائی کے قاتل کے اوپر لعنت ہو, تو روک سکتا ہے روک, میں علی کی بیٹی ہوں. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اعلان گرامی, ہم اس در کے ماننے والے ہیں کہ جہاں حکمرانوں کے سامنے بیویاں رسیوں میں ہوں پھر بھی حق بولتے ہیں. تو اگر آپ کے یہاں بھی کوئی ہے جتنا اتنا کھل کے بولا ہو, بلکہ میں اس زمانے میں دنیا اس زمانے میں دکھا دوں جنہوں نے رضی اللہ عنہ کہا, پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کوئی ذاکر نالائق جس جس نے بھی جناب سید الشہداء کے دشمنوں کا دفاع کیا ہے, ہم تو ان سے بھی راضی نہیں. اگر آپ کے واقعی دل کے اندر چور نہیں ہے تو آپ بھی آئیے. پر اللہ نے برات کر دی ہے. بہت سے اہل سنت کے علماء نے کھل کے ٹی وی پہ کہا نہیں ہم راضی نہیں ہیں, لیکن بہت سے کہنے لگے نہیں بہت بڑے عالم ہیں, ہندوؤں کا مقابلہ کر رہے ہیں, سکھوں کا, عیسائیوں کا, یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں, لیکن یزید کی حمایت کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اعلان گرامی, میں کہتا ہوں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ شرائط پوری ہو جاتی تو حسین بیعت کر لیتے, یزید ایسا نہ ہوتا, یزید کا کردار اچھا نہیں تھا, شرابی تھا, کبابی تھا, ادانی نے ساری برائیاں تھیں, اس لیے بیعت نہیں کی. نہیں, یزید نمازی بھی ہوتا. یزید تو کیا, اگر کوئی نماز پڑھنے والا, روزہ رکھنے والا, حج کرنے والا, زکات دینے والا حسین سے بیعت کا مطالبہ کرے, ہم اسے بھی یزید کہیں گے. ہم اسے بھی یزید کہیں گے کہ جب کوئی امام معصوم سے بیعت کا مطالبہ کر لے. میں اگر وقت زیادہ لوں تو چلیں گے نا میرے ساتھ. جناب سیدہ قبول فرمایا آپ کا سنا کر ہمیں بات باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ قاتل کون ہے. اور ایک اور بات, وہ کہتے کہ جناب زینب نے بد دعا دی رشیوں کو. اگر کہیں دعا میں جو بی بی نے الفاظ کوفہ میں خطبے میں کہے نا, میں امامہ کہنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی اس دعا میں لفظ شیعہ دکھا دے, میں تو کہہ گیا ہوں. اگر ہے نا بھائی اتنا دم ہے, سوشل میڈیا پہ چلا رکھا تم نے سارے شیعوں کو بد دعا دی ہے, لاؤ لے آؤ. اگر لفظ دکھا دو کہ بی بی نے شیعہ کہا ہو, اگر کوئی بھی دکھا, میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے, سب جگہ چلا دیجیے گا, اگر کوئی مجھے دکھا دے کہ بی بی نے لفظ شیعہ کہا ہو, میں ماما پہننا چھوڑ دوں گا. اور اگر کہا او کوفے والا اگر بی بی نے کوفے والا کہا تو تم دوبارہ سوچنا. میں جو عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہوں, سید الشہداء کے ساتھ نہ کھڑا ہوں. پتہ نہیں بات باتیں ہو رہی ہیں. جو عمر سعد کے ساتھ کھڑا ہو, عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ, بی بی کہے اے کوفے والو, تم نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا, تم نے میرے بھائی حسن کا ساتھ نہیں دیا, تم نے میرے بھائی حسین کا ساتھ نہیں دیا, اب قیامت تک تم ہمیشہ لعنت میں رہو گے. تم نے ساتھ نہیں دیا. عزیزان گرامی, بی بی نے کہیں پہ لفظ شیعہ استعمال نہیں کیا. میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, اب تو واضح ہو گیا ہوگا, اب تو کوئی نہیں ہمارا بچہ کبھی سوال کرے گا. بات واضح ہے, لفظ شیعہ کہیں دکھا دے. اور بی بی نے ہمیشہ کہا ہے کوفے والوں, اب جاننا چاہتے ہو نا کہ کوفے والوں سے شیعہ کتنی نفرت کرتے ہیں, تو ذرا آئیے ذرا کسی شیعہ سے کہہ دے تو کوفی ہے, اگر تیرے بال نہ پکڑ لے. شیعہ خود کہیں گے خبردار ہمیں کوفی نہ کہیں. بات واضح ہو رہی ہے. ہمارے یہاں اگر کسی کو کہنا ہوتا ہے نا بڑا منافق ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے. شیعوں میں اگر کہنا ہو نا بڑا منافق ہے, تو ہم نہیں کہتے منافق ہیں، کہتے کوفی ہے، خدا کی قسم ایسا ہے. ہم کسی کو کہنا چاہیں نا بہت منافق ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، جو کچھ اگر ہم گالیاں ساری ایک لفظ میں دینا چاہیں تو کہتے ہیں کوفی ہے. اور اگر نہیں مانتے تو کسی شیعہ بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لو، ایسا ہے یا نہیں؟ ساری گالیاں ایک لفظ میں آ جاتی ہیں، کوفی ہے. کیوں؟ جنہوں نے علی کو دھوکہ دیا وہی کوفی ہیں، جو آئمہ کو دھوکہ دیتے رہے وہ کوفی ہیں، وہ جنہوں نے ساتھ دیا وہ کوفی نہیں ہے. اسی عبید اللہ ابن زیاد نے 6000 کوفے کے بسنے والوں کو زندان میں کیوں ڈالا تھا؟ کہا انہیں 6000 کو زندان میں ڈال دو، جن میں جناب عبید تھے، محتم تمار تھے، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صاحب. کہا کیوں؟ کہا ان سب سے متعلق احتمال ہے کہ یہ کربلا جا سکتے. پتہ نہیں بات پہنچے جناب، کہ یہ کربلا جا سکتے، ان سب کو روک لو، زندان میں ڈال دو. اب بات واضح ہو گئی ہے، اور تو تفصیل نہیں چاہیے. پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں. جانے گرامی بڑا واضح ہے، بہت واضح فرق موجود ہے. ہم آج تک لعنت کر رہے ہیں اطرو پہ، جو جو چاہتا ہے کہ اس عبادت میں شریک ہو وہ بھی آ گیا. اور ایک بات اور کہہ دوں، جب سب علماء نے پوری دنیا سے اجتماعات کیے، پاکستان میں خود ہندوستان کے اندر اجتماعات ہوئے، اور بمبئی والے سے کہا کہ تم معافی مانگ لو، اس نے کہا نہیں معافی نہیں مانگوں گا، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء کا نظریہ. پتہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے، اس نے کہا ہمارے بڑے بڑے علماء کا یہی نظریہ کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ نہیں کہہ سکتے، بس اس لیے کہہ سکتے کہ اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہو. یہ جواب تھا اس کا کہ اگر مرنے سے پہلے یزید نے توبہ نہ کی ہو تو لعنت ہو. میں کہتا ہوں توبہ کی ہو نہ کی ہو، یزید پہ لعنت. بات واضح ہے یا نہیں؟ اتنی ہمت ہے تو آ جاؤ. اور اگر جناب ایک اور آدمی نے جواب دیا، سن لیجیے اس کا بھی جواب، اس کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، وہ کہتا ہے حسین بڑے کریم تھے، حسین بڑے سخی، جنت کے بادشاہ، اگر حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو تم شیعہ کہاں کھڑے ہو گے، اس لیے یزید پہ لعنت نہ کرو. میں کہتا ہوں حسین حسین تھے، اللہ نہیں تھے. توجہ، ابلیس اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اللہ حسین سے زیادہ کریم ہے. شیطان پہ لعنت بند کر دو، سمجھتے ہو کہ دل میں چور نہیں ہے تو آؤ فرش عزا پہ کچھ دیر کے لیے آ جاؤ. اور جانتے ہیں بوجھ کہاں پہ پیدا ہو رہا ہے؟ جب سے ان لوگوں نے فتوے لگائے کہ تبرک کھانا بدعت ہے، یہ وہاں سے بوجھ آیا. اگر تبرک کھاتے رہتے نا یقین مانے میرا ایک جملہ آپ ضائع نہیں ہونے دے گا. اگر خدا کی قسم یہ لوگ تبرک کھاتے رہتے تو کبھی بھی اتنا زہر نہ ہو کرتے. کیوں؟ حتیٰ یہاں تک کہ مجھ سے بہت سے لوگ لندن میں برطانیہ میں جلوس نکلتا ہے کہتے ہیں مولانا یہ تو مسلمان نہیں ہے، آپ انہیں تبرک کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے بہت سے بچے نوجوان مجھے بہت زیادہ مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہتے مولانا یہ آپ نے گوروں کو بھی تبرک دے دیا، یہ جو انگریز پولیس والا ہے اس کو بھی کہتے تبرک دے دو. میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا جو حسین کا کھاتا ہے مخالفت نہیں کرتا. یہ پوری زندگی ایک مرتبہ تبرک کھا لیں پھر جلوس کی مخالفت نہیں کریں گے. بات پہنچے نہیں پہنچے جہاں سے انہوں نے دیکھا نا کہ تبرک کو بند کیا جائے تو اب یہ بہت سے افراد ہیں تبرک نہیں کھائیں گے, زہر کھا لیں گے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بیمار جاتا ہے تبرک کھا کے آئے تو صحت یاب ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ تمام کا تمام میرا فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ حسین کو مانیں. اسلام دین فطرت ہے اور رونا فطرت کا تقاضا ہے. جملہ گھوم گا یہاں پہ. مجھے آج عدالت کو پیش کرنا تھا, شاید میں مجھے نہیں معلوم. پیش کر رہا ہوں, میں نے کہا میں نے علمی موضوع لیا ہے. میرے تمام برادران مجھے اشارے کر رہے کیا پڑھے. فطرت کا تقاضا, فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عدل کو مانے, عدالت پہ ایمان رکھتا ہو. فطرت کا تقاضا ہے. اب سب سنیے گا, ایسے علمی موضوع ہے اور آپ اس محبت سے نبھا رہے ہیں, میں بے انتہا ممنون ہوں. میں نے کل توحید کو فطرت کا تقاضا ثابت کیا تھا, آج عدل کو فطرت کا تقاضا ثابت کر رہا ہوں. عدل کا ماننا فطرت کا تقاضا ہے. ہر اچھی بری چیز پہ ہمارے یہاں حسن و قبح عقلی, یہ پوری بحث ہے علم کلام کی. عربی میں کہتے ہیں حسن و قبح عقلی. حسن یعنی اچھائی, قبح یعنی برائی. اچھائی اور برائی کی بنیادیں منطقی ہیں, عقلی ہیں. اچھائی اور برائی, اگر اللہ انبیاء نہ بھی بھیجے, کسی کے پاس نبی نہیں پہنچے, اللہ اس سے بھی سوال کرے گا, اچھا ٹھیک ہے تیرے پاس نبی نہیں آیا تھا, پتا عقل تھی؟ ہاں عقل تھی. اچھا تیری عقل نے نہیں بتایا تھا چوری بری چیز ہے؟ پتا نہیں پہنچ رہے. نہیں بات پہنچ رہی. چلے وہاں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی قوم کہے, کوئی دعویٰ کرے نا ہمارے پاس نبی نہیں آیا, تو اللہ پھر بھی سوال کرے گا, ٹھیک ہے نبی نہیں آیا, عقل تھی تیرے پاس؟ عقل نہیں کہہ رہی تھی جو مال تیرا نہیں ہو نہیں اٹھا سکتے. کیا ظلم, قتل, عقل نہیں کہہ رہی تھی برا ہے غلط ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے, توجہ رکھیے گا. سچائی جھوٹ, سچ اچھا ہے جھوٹ برا ہے, یہ تمام صفات عقل نہیں کہہ رہی تھی؟ یہ عقل بتاتی ہے کہ نہیں, اچھائی کیا ہے برائی کیا. تو فطرت کا تقاضا ہوا نا. اچھا بھائی ذرا دوبارہ آئیے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اچھی ہیں, لیکن اگر آپ کو اس کا کچھ اور پہلو سے میں پیش کروں تو آپ کہیں یہ برا ہے. جیسے مثال کے طور پہ سب کہیں گے سچائی اچھی چیز ہے, سچ بولنا اچھی چیز ہے. سن رہے ہیں بہت سے کہیں گے نا سب سچ اچھی چیز ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہیں میں بھی سچ بول کے آیا ہوں اور میں نے دو بھائیوں میں فساد کرا دیا, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. ایک آدمی آپ سے کہیں میں ابھی بھی سچ بول کے دو بھائیوں میں, پتہ نہیں تھا سگے بھائی تھے, انہوں نے دونوں ایک دوسرے کے خلاف برائی کی تھی, میں ابھی بھی سچ بول کے دونوں کا فساد کرا دیا, لڑائی کروا دیا. اب آپ کہیں گے ایسے سچ کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. ہے سچ, لیکن اکثریت ہے کہ ایسے سچ کی ضرورت نہیں, ایسا سچ ہے تو جھوٹ ہی اچھا. اور شریعت نے تین مقامات پہ جھوٹ کی اجازت دی ہے, جان بچانے کے لیے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں. جان بچانے کے لیے تقیہ کہا جاتا, دو مومنوں میں فساد سے لڑائی کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. فساد نہ کرانا, ایسا سچ جس سے فساد ہو جائے اس سے جھوٹ ہی بہتر ہے. بھائی تفصیل کے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. تو جانے کے نامی معصوم نے فرمایا کہ بعض جگہوں کے اوپر اچھائی بھی برائی بن جاتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کو مثال دے دوں. ایک بری چیز ہے لیکن اگر آپ کو کچھ گہرائی معلوم ہو جائے تو آپ کہیں یہ برائی برائی نہیں. ایک باپ ہے, اس کے سامنے بچے شرارتیں کر رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, سادہ سی مثال دے رہا ہوں, نوجوان تک سمجھ جائے. سب کے سب ریل گاڑی میں بیٹھے, چار بچوں کے ساتھ ایک باپ سوار ہوتا ہے, ایک آدمی اخبار پڑھ رہا, بچہ جاتا ہے اخبار چھین لیتا ہے, دوسرا بچہ جاتا ہے انہیں گزار دیتا ہے, کسی کو دھکے دے رہے, سب کچھ. ہر آدمی پریشان, کیسے بچے اور کیسا باپ ہے بولتا ہے, پتہ نہیں توجہ ہے. सब बुरा कहेंगे ना बाप को, ये बाप टोक ही नहीं रहा बच्चों को। इतने में एक आदमी हिम्मत करे उठ के जाए, अभी कैसे बाप हो, बच्चों को टोकते क्यों नहीं? क्या अभी अभी मेरे बच्चों की माँ मर गई है, पता नहीं बात पहुंची कि नहीं, मेरे बच्चों की माँ मर गई है, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मैं बच्चों को इसलिए नहीं टोक रहा कि मुझे भी इन्हें बताना है कि इनकी माँ मर गई है। अब क्या वही तमाम अफराद जो तनकीद कर रहे थे, बाप को बुरा भला कह रहे थे, सबका नजरिया पलट जाएगा? नहीं, ये बच्चा जो है ना गुदार रहा, वो खुद ही इन्हें गुदार के बाप दे देगा। बेटा आप खेलने के लिए अखबार फाड़ दो, कोई मसला नहीं है। अब हर आदमी का नजरिया बदल गया, बाप को कोई बुरा नहीं कह रहा है या नहीं है, भाई बात पहुंच रही है या मैं कंफ्यूज कर रहा हूं आपको? तो बात का अच्छाई होती है, सच अच्छाई है, लेकिन अगर आपको कुछ और मालूम हो जाए तो कहें अच्छा, ऐसा सच अच्छा नहीं। बात का आप देखते हैं कहते हैं ये बुरी चीज है, लेकिन थोड़ा इल्म में इजाफा तो आप कहेंगे बुराई बुराई नहीं है। दो ऐसी चीजें हैं, उसे जिस जाविये से देखें, जिस मकतब में देखें, जिस मजहब में देखें, जिस दीन में देखें, और अगर कोई दीन ना मानता हो, बेदीन के पास ले जाए, तो दो ऐसी चीजें हैं कि एक को हर आदमी अच्छा कहेगा और दूसरे को हर आदमी बुरा कहेगा। दो चीजें, हर चीज सच को भी लोग कहते कि नहीं, हर चीज को, लेकिन दो चीजें हर मकतब में, हर मजहब में, बेदीनों में भी, एक अच्छी और एक चीज बुरी। अदालत किसी मकतब में चले जाए, हर मकतब का मानने वाला कहता है अदालत अच्छी शहर है, और उसके मुकाबले में है जुल्म। कहीं चले जाए हर आदमी कहेगा जुल्म बुरा, पता नहीं पहुंचा पा रहा या नहीं, हर आदमी कहेगा जुल्म बुरा है। अब समझ में आया, हमारे यहां उसूले दीन में अदल क्यों है? हमारे यहां उसूले दीन में अदल है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल-अबीद, ऐ मेरे हबीब, आपका रब अपने बंदों पे कभी जुल्म नहीं करता, अदल करता है। ऐसा नहीं, और एक और पहलू को बारीकियों में ले जाऊंगा, थोड़ी सी और गहराई दूंगा। भाइयों का हमारे से एक और लफ्ज पे इख्तलाफ है, इंसाफ और अदल। हम कहते हैं अदालत को फौकियत है, इंसाफ को नहीं। ये जुल्म एक ही यानी मुतरादिफ नहीं है, मुतरादिफ समझते हैं ना, दो लफ्ज है माना एक है। अदल का और इंसाफ का माना एक नहीं है, इंसाफ है निस्फ से। दो लोगों में इख्तलाफ हुआ का ये शय मेरी है, ये रोटी मिसाल के तौर पे मेरी है, आपने दो टुकड़े किए, दोनों में आधे की रोटी दे दी, कभी दोनों का इस पे दावा था? दोनों का आधा हमने हिस्सा दे दिया, यह निस्फ से, इसे कहते हैं इंसाफ। अदल यह है कि आप मालूम करें मालिक कौन है, ये रोटी है किसकी, जिसकी है उसी को दी जाए, ये है अदल। इंसाफ यह है कि दोनों को कुछ ना कुछ दे दिया जाए। हमारा भाइयों से आज तक इख्तलाफ है, वो कहते हैं भाई इख्तलाफ था ना इब्तदाई दौर में पैगंबर इस्लाम के बाद, कोई कहता था मेरा हक, कोई कहता था मेरा हक, तो इंसाफ हो गया, उसे भी हक मिल गया, इन्हें भी। हम कहते हैं इंसाफ नहीं चाहिए, अदालत चाहिए, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए, जिसका हक नहीं उसे हटा देना चाहिए। बात वाज़ेह हो गई, आज तक इख्तलाफ है। वो कहते हैं भाई सबको हक मिल गया, अली को भी, तो इंसाफ हो गया। हम कहते हैं नहीं, अदालत ये है जो मुस्तहक हो उसे उसका इस्तेहाक दिया जाए, उसे उसका हक, ये है अदल। हम इसे उसूल दीन में मानते हैं, और हमारा अकीदा यह है, ये फितरत का तकाजा। मैंने इतनी पूरी बहस पेश की है, जो इल्म कलाम में फलसफे में पूरी बहस है, कि इंसान जब भी कोई चीज जानेगा उससे मुतालिक नजरिया कायम कर सकता है, ये अच्छी है ये बुरी, जो जिस चीज को अच्छा समझे उसके मुतालिक भी कह सकता है, कभी कभी ये अच्छी चीज भी बुरी है और कभी कभी बुरी चीज भी अच्छी है। चोरी सब कहेंगे बुरी है, लेकिन अगर आपको बताएंगे जो चोर है ना इसके बच्चे भूख से मर रहे थे, ये दुकान से दब रोटी लेके भाग गया, कहीं से रोटी चुरा के चला गया, दही उठाई बच्चों को दही और रोटी खिला दी इसने, तो हर आदमी कहेगा है तो चोर, लेकिन बुरा चोर नहीं है, बच्चों की भूख की खातिर चोरी, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। है बुरी शय, लेकिन आपके दिल में एक अच्छा गोशा पैदा हो जाएगा कि इसने नेक काम की खातिर चोरी, पता नहीं तवज्जो है या नहीं, मैं चोरी का दिफा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हर अच्छाई या बुराई की दो जहत हो सकती है, दो डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन वाहिद शहर अदालत और जुल्म। अदालत को हर मकतब कहेगा, हर हालत में कहेगा अच्छी है, और जुल्म को हर हालत में हर मकतब वाला कहेगा बुरा। जब किसी का हक छीन लिया जाए ये जुल्म है, नहीं सारा मतलब नहीं है। अदालत की डेफिनेशन लुगत में क्या, डिक्शनरी में क्या लिखा है, अदालत क्या है, कहते वो शैफी महल्ले, किसी भी चीज को उसकी जगह पर रखना, यह है आदल। किसी भी चीज को उसकी जगह पर रखना है आदल। अगर किसी भी शय को उसकी जगह पर रखना है आदल। अब आइए जरा इसी खलीफा का जुमला पेश कर रहा, उन्होंने शूरा बनाई, शूरा में छह अफराद के नाम दिए, उनमें से एक थे अली। सबसे कहा अगर तुझे खिलाफत मिली तो ये होगा, तुझे खिलाफत सबसे, लेकिन एक मरतबा मौला अमीर उमरी की तरफ देखा, या अली अगर खिलाफत आपको मिल गई ना तो आपको आपका हक नहीं मिलेगा, खिलाफत को उसका हक मिल जाएगा। बात पहुंचे नहीं कहा, आपको आपका हक नहीं मिलेगा, खिलाफत को उसका हक मिलेगा। या अली आपके लिए खिलाफत कुछ नहीं है, लेकिन खिलाफत के लिए आप सब कुछ है। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, या अली आप शूरा से राजी थे, जिसने शूरा बनाई आप शूरा से राजी थे? मौलाना ने कहा नहीं। कभी गए क्यों थे? सवाल वाजे है, शूरा सबके जहनों में है, जिन्हें नहीं मालूम वो बड़ों से पूछने बाद में। तो कभी शूरा बनाई थी आप राजी थे? मौलाना ने कहा नहीं। फिर गए क्यों? मौलाना ने कहा जिसने शूरा बनाई थी ना उसे झूठा साबित करना। कुछ लोग पहुंच गए, जिसने शूरा बनाई थी उसे झूठा साबित करने का, यानी कैसे आपने उसे झूठा साबित किया? क्या कल जब मैंने कहा था ना पैगंबर के मिसाल के बाद में मेरा हक बनता, तो उसने जवाब में कहा था कि एक घर में नबुव्वत और इमामत जमा नहीं हो सकती, एक घर में नबुव्वत और इमामत और खिलाफत जमा नहीं हो सकती, जहां नबुव्वत है उसी घर के अंदर इमामत नहीं होगी। आज उसने कहा शूरा बनाओ अली का भी नाम रखो, इसका मतलब है या वो कल झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है। कल उसने कहा कि अली को हक ही नहीं है क्योंकि एक ही खानदान से पैगंबर अली एक ही नस्ल से, और आज कह रहा नहीं अली शक, आज कह रहा कि नहीं अली खलीफा बन सकते, इसका मतलब है या कल झूठ बोला था या आज झूठ बोल रहा। मैं सिर्फ इसलिए गया था मैं साबित कर सकूं कि उसकी जबानी वो गलत था मैं सही। तो मैं यकीन मांगे कि ना कला साथ है ना सीना, आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि जनाब सैयदा का साया आपके सर पर कायम रहे। अब आइए मैं अदालत अलवी को पेश करना चाहता हूँ, सुनेंगे तशरीफ लाइए, सुन लीजिएगा सब जुमले हैं, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आपका हुस्न समाज इतना बुलंद है कि मेरा कोई जुमला जाया नहीं जाएगा, जिस तरह से दाद दे रहे हैं हर जुमले पे। आज जनाब अमीर कहा जब एक मरतबा तमाम जमा हो गए मौला के घर पे, कि किसी खिलाफत के बाद सब मौला के घर पे जमा हुए, कई आगे हम सब बैत करने आए, क्या जानते हो मैंने दुनिया को तीन तलाकें दे दी हैं? ये तो दुनिया तलाक के तरह से मैं दुनिया मैंने मुझे तीन तलाक दी, वला रुजू आबाद उसके बाद रुजू भी नहीं हो सकता। तैयारी अब आप नहीं, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं पांव पड़ते हैं कि आप खिलाफत कबूल करने का नहीं चाहेंगे, सारे घर पे जमा रहे। तो फिर मौला ने खुतबा दिया, लौला हुजूरुल हाजिर व कयामुल हुज्जा बिवजूदिन नासिर, अगर लोग घर पे ना आ जाते और सब यकीन ना दिलाते कि बैत करेंगे तो मैं खिलाफत की बागडोर उसकी कमर पर डाल के कहता खिलाफत चली जा। अल्लाह ने इल्म वालों से मुझसे अहद लिया कि जब भी लोग आए इन्हें कबूल कर लीजिएगा, मैंने रद्द कर दिया था लोगों ने, گھر پہ آنے کے بعد. اور جملہ کیا تھا؟ جناب عبداللہ ابن عباس آ گئے، یا علی آپ اپنے جوتے کو کاٹ رہے ہیں، سارے کے سارے مدینے والے مصر سے سب عراق سے لوگ آپ کے گھر پہ جمع. تو مولا نے کہا میرا یہ جوتا ہے، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی بازار میں؟ اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اپنا عباس ہے عباس کے بیٹے، بتاؤ میرے اس جوتے کی قیمت کیا ہوگی بازار میں؟ اور وہ بامعرفت سے کہا یا علی جوتا آپ کا ہے. یعنی جوتا آپ کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، میری مجال ہے کہ میں کہوں؟ اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، آپ کا جوتا ہے. لیکن اگر بازار میں لے جائیں نا کسی کو پتہ نہ ہو تو کوئی نہ خریدے. چمڑے کے جوتے میں پیوند پہ پیوند لگا رکھا ہے آپ نے، پورا جوتا جو ہے پھٹ چکا ہے، بار بار آپ وہیں پہ پیوند لگا دیتے ہیں، اس جوتے کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے. مولانا نے فرمایا یا ابن عباس میری نگاہوں میں، میری ہی نہیں میرے سارے بیٹوں کی نگاہوں، میرے شیعوں کی نگاہوں میں میرے اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے اور اس حکومت کی دنیا کی ارزش کم ہے. بہت بڑا جملہ ہے مولانا کا، تو کتنے عظیم ہیں. مولانا نے صرف یہ نہیں کہا میری نگاہوں میں، کہا پھر میرے بیٹوں کی نگاہوں، بیٹے نہیں میرے سارے شیعوں کی نگاہوں میں. خدا کی قسم مولانا نے بالکل صحیح کہا، مولا کے جوتے کے سامنے دنیا کی ارزش کیا؟ میرے جوتے کی. میرے اس جوتے کی ہے، یہ اپنا عباس ہے عباس کے بیٹے، میرے اس جوتے کی ارزش زیادہ ہے، اس دنیا کی ارزش کم. چلیں گے، وقت تو تمام ہو گیا. لوگ بیعت کے لیے مولا کے قدموں میں گر رہے تھے کہ مولا کے پاؤں کی انگوٹھے کچلے جا رہے تھے. ہر آدمی کہتا تھا یا علی قبول کر لے، یا علی، یا ہر مدینے کا آدمی یا علی خلافت کرو. مولا نے کہا ٹھیک ہے آؤ، میں مسجد نبوی میں بیعت لوں گا. اب میں جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور میں اسے کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. رسول خدا کے ممبر کے تین پائدان تھے، جہاں جناب امیر رسول خدا آتے تو تینوں جگہ پاؤں رکھے چوتھے مسند پہ بیٹھا کرتے تھے. پائدان کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے، اور جہاں سب سے جناب رسالت پاؤں بیٹھا کرتے تھے. تو پہلے خلیفہ ہے تو انہوں نے پہلے ممبر کو دیکھا، پھر اپنے آپ کو، خود ہی کہا میں اس ممبر لایا نہیں ہوں، جہاں پیغمبر کے پاؤں آتے تھے میں وہاں بیٹھوں گا. دوسرے خلیفہ نے کہا میں تو پہلے لائق بھی نہیں ہوں، جہاں پہلے کے پاؤں آتے تھے وہاں بیٹھوں گا. اسے خلیفہ نے کہا جہاں میں تو دوسرے لائق بھی نہیں، جہاں ان کے پاؤں آتے تھے وہاں بیٹھوں گا. اب تینوں پائدان خلق، اب سب پریشان ہیں علی کہاں بیٹھیں گے. تینوں پائدان خلق، مجمع کی طرف جاؤ، نعرہ تب تک، میں نعرہ تب تک نہیں لگائیں گے جب تک کہ میں بات مکمل نہ کروں. میرے مولا سب کے سب پہلے ممبر کو دیکھتے تھے پھر اپنے آپ کو، میرے مولا بھی آئے ممبر کو دیکھا پھر اپنے آپ کو، پھر وہاں قدم رکھے جہاں تیسرا، پھر وہاں جہاں دوسرا، پھر وہاں جہاں پہلا، پھر اس مقام پہ بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے.
Yeah. कहता हूं आज मिंबर भी नाश कर रहा होगा। अरे अली आ गए, एक मतलब मेरे मौला मिंबर पे आए और आने के बाद खुतबा दिया। मैं अदालत से अली को पेश करना चाह रहा हूं, सुनेंगे। मेरे मौला मसनत पे आए, सारे के सारे मदीने वाले देख रहे थे, कहा आज लग रहा पैगंबर इस्लाम वापस आ गए, मिंबर का नूर बता रहा। ये मैंने कह रहा, सहाबा और ताबेईन कह रहे थे। मुश्किल कुशा को मिंबर रिसालत पे बैठा देख के कहा कि आज लग रहा है रसूल खुदा वापस आ गए। वैसा ही अली के चेहरे पे नूर है जैसा हबीबे खुदा के चेहरे पे था। हम नहीं कह रहे सहाबा कहते थे, 19-20 का भी फर्क नहीं था।
मुर्तजा से लज्जत इरफान लेता हूं, दिलों की कैफियत भी एक पल में जान लेता हूं। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। दिले मोमिन मचलता है, मुनाफिक और जलता है। अली के नाम से खोटा खरा पहचान लेता हूं। दामन पे तुम थप्पा नहीं दिखा पाओगे कि वो चूटी جو اس چھلکے کو تھوکنے کی نیت کر چکی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ چیونٹی اس چھلکے کو پھینک دے گی, تم میرے دامن پہ اتنا بھی دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ پھینکے میں اس کے منہ سے چھین لوں. بہت بڑا جملہ مولا کا, بہت بڑا جملہ. بات بات ہو رہی ہے, عدالت کیا ہے, عدالت علوی کیا ہے. اب بہت تفصیل, اب اس کو کہتے ہیں جو پہلا خطبہ ہوتا ہے نا انگریزی کی کس طرح مینیفیسٹو, منشور, اردو میں منشور ہی کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں منشور, کہ بھئی یہ آئندہ میرا لاہے عمل کیا ہوگا. آج کل کی زبان میں منشور کو کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ. عمل تو کوئی کرتا نہیں, دکھانے کے لیے سب پیش کر دیتے ہیں. میں کسی کی طرف, میں کسی پہ پڑھ نہیں رہا ہوں, میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. اور آگے نہیں, اب یہ کہ منشور پیش کریں گے, ہر آدمی اپنا منشور پیش کرتا ہے, اس پہ عمل کریں گے. تو اسے کہتے ہیں مینیفیسٹو. یہ پہلا خطبہ, پہلی تقریر, یہ ہوتی ہے منشور. مولا نے اپنا منشور پیش کیا, چیمی گوئیاں وہیں شروع ہو گئے. ایک آدمی نے ساتھ والے کو کوہنی مار کے کہا, علی واقعی ایسا کریں گے تو نہیں؟ ڈاکٹر نے کیا جواب دیا؟ سیاسی تقریر ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں, پتہ نہیں کن کن کی سیاسی تقریروں کے عادی ہو گئے تھے. ساتھ والے نے کہا سیاسی تقریر ہے, عمل نہیں کرے. یہ سیاست میں تو سب لوگ سب کچھ کہہ جاتے ہیں, عمل کوئی نہیں کیا کرتا ہے. علی اس پہ عمل نہیں کریں گے, سیاست پہلی تقریر ہے, تو اس لیے بہت جذباتی تقریر کرتی ہے. اس نے کہا سوچ لے, یہ اب تک جو کچھ کہتے رہے کرتے رہے, ایسا نہ ہو یہ عمل شروع کرتے پھر ہمارا کیا ہوگا. پتہ نہیں توجہ ہے, نام نہ کہلائیے گا خدا. مولانا اسمت بندی کہتے تھے شیعہ قوم میں بھی سلام ہے, جب تک نام نہیں نہ کہلوا دیتے, داد نہیں دیتے. پتہ نہیں کہ آپ جس محبت سے سن رہے ہیں, جس طرح سے میرا ساتھ دے رہے ہیں, خدا کی قسم میں تصور بھی نہیں کر سکتا میں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تو مولا ایک آدمی نے کہا دوسرے سے, کہا بھائی واقعی ایسا ہوگا کہ نہیں, عمل نہیں کریں گے. اور اگر شروع کیا پھر تو جہاں سب ہیں وہاں ہم, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں, جہاں سب ہیں وہاں ہم ہیں, ہم اکیلے تھوڑی ہیں. سبھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا, ایسے مومنین ہونے چاہیے, اشارے سے پورا مضمون پڑھ لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بیعت شروع ہو گئی. جناب امیر علیہ السلام ممبر رسالت پہ ہیں, آپ نے ہاتھ رکھا, سب لوگ بیعت کے لیے آنے لگے. کچھ افراد نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے, ان میں سے اسامہ بھی ہیں, ایک ہے عبداللہ بن عمر ہے, بہت سے. تو ایک مرتبہ جناب مالک اشتہ نے کہا, یا علی اگر آپ حکم دیں یہ جو بیعت نہیں کر رہے, میں انہیں باہر لے جا کے قتل کر دوں. دیکھیں عاشق ایسا ہوتا ہے, جناب عباس کا مزاج معلوم ہے نا, امامت کے دشمن کا حال کیا ہونا چاہیے. تو جناب امیر سے جناب مالک اشتہ نے کہا, یا علی اگر آپ حکم دے بولا میں انہیں باہر لے جا کے قتل کر دوں. آپ کی بیعت نہیں کر رہے, سب کی بیعت کر لی, اہلِ غیروں جس نے 80,000 شیعوں کو شہید کیا تھا, جب وہ آیا تو آپ کے سب ڈرنے لگے کہ سب کو قتل کر رہا ہے. تو فوراً عبداللہ نمبر, میں اگر آپ کو سادہ نصوں میں بتانا چاہوں کہ کردار کیا ہے آج کی زبان میں, کہ وہ کردار آج کی زبان میں کیا ہے, تو کوئی اگر آپ کو ڈیزل نظر آئے فوراً جب حجات کا سنا تو سب کا قتل کر رہا ہے, کبھی مجھے کوئی لے چلو میں بیعت کر لوں. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں. تو اچھا وہ ملعون بہت ظالم تھا, یہ سب کے اوپر خوف بیٹھا ہوا ہے, اس کو مار دیا, اس صحابی کو مار دیا, اس صحابی کو شہید کر دیا. تو پہنچے کہا بھائی کیا بات ہے, کیوں آیا تو؟ بہت گالیاں دیکھی انہوں نے. بات اس نے بات کی, بارہ رنگ میں ممبر کے حضرات میں کوئی بحران کرنے لفظ, کیوں آیا تو؟ کہا بھائی آپ کی بیعت کرنے مجھے حدیث رسول خدا یاد آ گئی تھی, یہ جو اپنے امام وقت کی بیعت نہ کرے وہ کفر کی موت مرتا. نہ جانے کہاں کہاں یاد آ جاتی ہیں, جو اپنے امام کے وقت کی بیعت نہ کرے تو وہ کفر کی موت مرتا. تو میں نے سوچا کہیں کفر کی موت نہ مر جاؤں. آپ امام وقت ہیں, خلیفہ وقت ہیں, حاکم وقت ہیں, تو آپ کی بیعت کرنے آیا ہوں. خدا کی قسم سنی مورخین تب نے جملہ لکھا کہ اس نے کہا میرے ہاتھ مصروف ہیں, میرے پاؤں پہ بیعت کر لے. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے. سب نے لکھا کہ حجاج نے دوسرے خلیفہ کے بیٹے کے منہ کے آگے پاؤں رکھا, کہ اس پہ بیعت کر, پاؤں پہ بیعت کر. تو فوراً کہا میں پاؤں پہ بیعت کر لوں گا, پاؤں پہ ہاتھ رکھا, بیعت کی, جمعہ چلے گا. جب باہر ابھی پہنچا نہیں تھا وہیں سے آواز دی کہ علی کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں نہ کی تھی. علی پہ ظلم کیا تھا, حق نہیں دیا تھا, کہ علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی, اس لیے آج میرے پاؤں پہ بیعت کرنی پڑی. لیکن ظالم ہے, بدبخت ہے, لیکن اس کی بھی زبان سے حق جاری ہو رہا ہے. علی حق ہے, امن درآمد شروع کیا. اب کیا ہونا تھا, جو بیعت بھی کر رہے تھے وہ ایک ایک کر کے سب نکلنے لگے, ساتھ چھوڑنے لگے. دو افراد آئے, اس سے سفارش کی, مولا کے ایج کے بولنا پرسنل اسسٹنٹ پی اے ہوتا, کیا کہتے ہیں اردو میں, جو مشیر خاص کہہ لیں, جو سارے دفتر کو سنبھالنے والا منشی, جو بھی الفاظ. اب وہ جناب امیر کے حضرت عمار یاسر, جو علی کا منشی ہو اس میں بھی سلام. پہلے بات پہنچے ہیں, صحابی رسول ہیں, اور دو سب سے پہلے جو شہید ہیں وہ ان کے ماں باپ ہیں, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, حضرت عمار, 90 برس کے زیادہ ہیں. جناب امیر نے کہا یہ میرے نائب خاص, یہ سارے دفتر کے امور دیکھیں گے, سیکریٹریٹ ہوتا ہے اس میں دفتر کا یہ انچارج ہے. اب کسی کی ہمت علی سے تو بات کرنے کے پڑ نہیں رہی تھی, تو دو افراد پہنچے. کہا بھائی چلو عمار سے کہتے ہیں سفارش کر دے, نام یہ بغیر میں اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. پہنچ گئے سب لوگ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ بھائی عمار, سنا ہے کہ ابھی کوفے اور بصرے کا کوئی گورنر نہیں بنا. دونوں نے جناب عمار سے پوچھا تو جناب عمار نے کہا بالکل صحیح سنا. تو کہا بھائی ذرا حضرت علی سے بات کرنا, ہم دونوں خدمت کے لیے حاضر ہیں. کہ بات سنو, علی سفارش بالکل پسند نہیں کرتے, پتہ نہیں توجہ ہے کرنا, یہاں رشوت چلے گی نا سفارش. اگر اہلیت رکھتے ہو تو خود بخود علی کو لا لیں گے, اور اگر نا اہل ہو نا تو چاہے میں کہوں علی نہیں مانے. کہ ایک مرتبہ کہتے تو دیکھو, کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں, ملاقات کر رہا ہوں, پتہ نہیں بات پہنچے نہیں, سفارش نہیں کروں گا, بس ایک کام کر سکتا ہوں, ملاقات کروا دوں. تو پھر کس وقت, ظہر کے بعد آ جانا, پتہ نہیں توجہ ہے. اب دونوں فوراً پہنچ گئے جناب امین علیہ السلام سے, جیسے کہا یاری یہ دونوں ملنے کے لیے آئے ہیں, پہلے نے کہا بلاؤ آنے, کیا کام ہے؟ یاری آپ سے کوئی خصوصی بات کرنا چاہ رہے تھے. مولانا کا بتاؤ, حکومت کے معاملات ہیں یا ذاتی معاملات ہیں؟ توجہ ہو, ذاتی معاملات ڈسکس کرنے آئے ہو, جو بحث کیا ہے, موضوع گفتگو کیا ہے, ذاتی معاملات ہیں یا حکومت کے معاملات؟ کہ کیوں یار یہ فرق کیا پڑتا ہے؟ کہ نہیں فرق پڑتا, کیونکہ میرے اس کمرے کے اندر کہیں کوئی چراغ نہیں ہے, کہیں روشنی نہیں ہے, تو میں نے جو چراغ جلا رکھا ہے نا, یہ
یہ حکومت کے پیسوں کا اگر ذاتی معاملہ ہے تو میں بجھا دوں. پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے. اگر ذاتی معاملہ تو یہ چراغ بجھا دوں گا پھر ذاتی پیسوں میں چراغ دلاؤں گا کیونکہ یہ حکومت کے پیسوں کا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. عدالت ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو گولی ماری کا واپس چل یہاں دال گلنے والی نہیں. البتہ یہ اصطلاح میں نے استعمال کی ہے. تو کہا کہ بھائی یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے واپس چلو. کہا اب آ گئے ہیں تو باتوں کرنی چاہیے. ایک مرتبہ کا یعنی کوفے اور بصرے کی ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں گورنر اگر آپ مناسب سمجھے. مولانا نے کہا اگر مناسب سمجھنے پر خود بلا لوں گا. کہا یعنی سوچ لیجیے. مولانا کا جو کہہ رہا ہوں سوچ کے کہہ رہا ہوں. دونوں باہر نکلے کا بھی کیا فیصلہ کیا کہ پھر مخالف کے ہم پہ چلتے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ جنگ جمل کیوں ہوئی تھی. معاملہ عہدوں کا تھا. انہوں نے فوراً جا کے اپنے رشتے دار کو پھڑکانا شروع کیا. دونوں بہنوں ہی تھی. کہا بھائی آپ کے ہوتے ہوئے خلافت علی کے ہاتھ میں چلی گئی ہمارے بیٹے آپ کے گودوں کے پالے کوئی عہدہ نہیں مل رہا. کہا اچھا چلو میں چلتے علی سے عثمان کا بدلہ مانگیں گے. ایک مرتبہ مولا نے کہا سنو میں نے کسی بھی حکومت گرانے میں کبھی بھی گھٹیا سیاست نہیں کھیلی. میں جملہ کہہ گیا ہوں تم اپنے دامن تلاش کرو میرے پاس نہ جاؤ. نہ میں نے کسی کے قدر میں حصہ لیا نہ بھڑکانے میں حصہ لیا. علی شیر ہے. شیر کبھی بھی مرا ہوا شکار نہیں کھاتا. میں نے آج کے مسنون تمام کر باتی باتوں کو مکمل کروں گا. عدالت فطرت کا تقاضا ہے. اسی لیے اہل بیت نے کہا عدالت میں آل محمد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اعلان گرامی اب جتنے بھی مخالف ہو رہے تھے بھائی کسی بھی حاکم کو حق ہے کہ وہ اپنے کسی بھی گورنر کو معذور کر دے. کسی بھی حاکم کو امام کو خلیفہ کو حق حاصل ہے کسی گورنر کو معذور کر دے. اب اگر کوئی شام کا گورنر ہو پچھلوں نے بنایا ہو علی کہے میں نے معذور کیا اور وہ کہے کہ میں نہیں ہٹتا تو بغاوت تو اس نے کی نا. جو باقی ہے اسی پہ لعنت ہے. اگر بات پہنچ رہی ابھی ہم نہیں مانتے آپ کے حکم کو میں اپنی حکومت اپنی بنا لوں گا تو پھر بغاوت جس نے اسلام میں بنیاد رکھی ہے اس کا ساتھ نہ دو. اعلان گرامی جناب امیر نے عدالت کو نافذ کیا. عدل و انصاف قائم کیا اور کہا خبردار میری حکومت کے اندر کبھی کوئی مزدور بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اس کا حق نہیں ملا. مزدور بھی دعویٰ نہیں کر سکتا. جب جناب امیر نے جناب مقدار کو دیکھا دوپہر کے وقت مقدار اس دوپہر کی گرمی میں آپ مدینے میں باہر کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا یا علی آپ بھی تو باہر ہیں. مقدار باہر کیوں کمالا بچے فاتح سے تھے رو رہے تھے بار بار کھانا مانگتے تھے میری غیرت نے برداشت نہیں کیا میں باہر آ گیا. مولانا نے کہا مقدار یہ کھانا یہ روٹیاں لیجیے بچوں کو دے دے. کہا مولا میں جانتا ہوں آپ کے گھر میں بھی فاتح ہے. بنت رسالت فاتح سے ہے. حسنین کرینین فاتح سے ہے. آپ کی بیٹیاں فاتح سے ہیں. کہا وہ ایک اور فاتح کر لیں گے لیکن زہرا کبھی برداشت نہیں کرے گی کہ مقدار کے بچے بھوکے ہیں. میرے بچے بڑے غیور ہیں مقدار. حسن حسین کبھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ اور کسی کا بچہ بھوکا رہے ہم کھانا کھا لیں. عدالت لیکن اہل بیت علیہ السلام عدالت سے بالا تر فضل و کرم کا کتنا ہے. اب میں سوال کروں گا آپ سے وہ علی جن سے اصحاب کے بچوں کے فاقے برداشت نہیں ہو رہے جن سے صحابہ کے بچوں کا فاقہ برداشت نہیں. انہوں نے اپنی پوتیوں کے فاقوں کو بھوک پیاس کو کیسے برداشت کیا ہوگا پتہ نہیں. میں جملہ پہنچا پا رہا ہوں.
اہل بیت کی شہداء کربلا کا سوئے مہینہ کل 13 محرم ہے، لاشیں دفنائے گئے تھے. جب سید الشہداء کربلا پہنچے تھے تو آنے کے بعد پوچھا عباس یہ زمین جن کی ہے ذرا انہیں بلاؤ. بنی اسد آئے، پوچھا بتاؤ زمین کی قیمت کیا ہے؟ کہ 20,000 دے. مولا نے کہا میں 60,000 دیتا ہوں. کہا نہیں مولا جو قیمت ہے اتنی دیجیے. کہا نہیں 3 گنا زیادہ دے رہا ہوں. پیسے بھی دے دیے زمین بھی تمہیں ہبا کرتا ہوں، پیسے بھی دیے زمین بھی تمہارا. کہا حسین جب آپ نے پیسے دے دیے تو زمین واپس کیوں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں زمین تم رکھ لو، بس 3 کام کر دو ہمارے، 3 کام کر دو. سارے بس بنی اسد سننے لگے مولا آپ نواس رسول ہیں، آپ ویسے ہی حکم کیجیے. کہ نہیں میں تمہیں زمین کے پیسے بھی دے رہا ہوں، زمین ہبا بھی کر رہا ہوں، بس صرف 3 کام کر دینا. مولا کیا 3 کام ہے؟ کہ پہلا کام ہمارے لاشیں دفنا دے، ہمارے لاشیں دفنا دینا. مولا کافر بھی مر جائے تو اسے دفنانا واجب ہے، آپ تو نواسا رسول ہیں اور یہ کلمہ گو ہیں. کہا نہیں غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں، ہماری لاشیں دفنا دینا. اچھا مولا دوسرا حکم کیا ہے؟ کہ اگر میرا کوئی زائر آئے اور پوچھے حسین کی قبر کہاں ہے، ہماری قبروں کے نشان ضرور بتا رہے. شروع میں زمین نہیں تھی وہاں، صرف قبریں تھی. کہ ہمارے میرے زائرین کو قبروں کے نشان ضرور بتانا. کہ مولا ٹھیک ہے. مولا تیسری وصیت کیا سنیں گے؟ مولا نے کہا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اسے 3 دن مہمان ضرور رکھنا، اسے کھانا ضرور کھلانا، میرے مہمان کو بھوکا نہ جانے دینا. آپ نے کبھی سوچا یہ تمام روایات میں کیوں آیا ہے کہ مولا حسین بار بار کہتے ہیں میرا مہمان 3 دن تک رہے، 3 دن میرا مہمان، میرا مہمان ہے. مولا کیوں؟ شاید مولا یہ بتانا چاہتے ہیں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا گیا ہو وہ 3 دن مہمان ضرور رکھے گا. بس بھائی میں آپ نے تمہیں پیش کر رہا ہوں. اور مولا نے کہا بنی اسد ہمارے لاشیں دفنا دینا، زائرین کو قبر کا نشان بتانا، اور اگر کوئی غریب زار آئے اسے کھانا ضرور کھلانا. پھر کیا کہا مولا حسین نے؟ اے بنی اسد چلے جاؤ، ذرا اپنی مستورات کو بھیج دو، لیکن خواتین سے کہنا پردے میں آئیں، زہرا کے لال نے بنایا، ساری بیویوں نے برقعے لیے آئے. کہا مولا آپ نے بلایا تھا؟ مولا نے کہا ہاں جانتی ہوں میں کون ہوں، میں زہرا کا لال ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اے بیویوں اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں نانا دفنا ہے تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہمارے لاشیں ضرور دفنا دینا، ایسا نہ ہو علی اکبر کا لاشا پڑا رہ جائے، ایسا نہ ہو شہداء کے لاشے پڑے رہ جائے. وہ مستورات رونے لگی کہ نہیں مولا آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، کیسے ممکن ہے آپ کا لاشا دھوپ میں پڑا رہ رہا ہے؟ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، اے بیویو آپ گھر چلی جائیے، لیکن اے بیویو ذرا اپنے بچوں کو بھیج دیں. سب بیویوں نے اپنے بچے بھیجے. جب بچے آئے نا تو میرے مولا نے ایک مرتبہ کہا بچوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں. اے بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں. بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے تو تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال رہے ہیں، میرے بچوں کے اور اصحاب کے لاشیں کہیں دھوپ میں نہ پڑے رہ جائیں. پتہ نہیں میں کیا کہوں آپ کے ساتھ، کیسے کہوں یہ اگلے جملے. روایت کے الفاظ ہے پھر بھی 3 دن امام حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. جب تیسرے دن بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے باہر گئیں تو ان خواتین نے سب نے رونا سنا، کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہائے میرا لال، ہائے میں نے چکیا پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے بیٹے کو نہیں دفنایا،
ہائے میرے حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا. وہ خواتین گھر آئی, مردوں کو جمع کیا, کہا اے بنی اسد کے مردوں, روز قیامت جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم گھروں میں بیٹھے ہو, حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. ان سب مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا, اس نے حکم دیا کوئی حسین کو نہ دفنائے, میں اسے قتل کر دوں گا جو حسین کو دفنائے گا. تو خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دو, ہم جا کے زہرا کے لال کو دفنا دیں. بس پھر مردوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے. اب اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کرو. جب بنی اسد کے مرد آئے نا تو دیکھا لاشیں پڑے ہیں, کسی لاشے کا سر نہیں تھا, وہ پہچان نہیں سکتے تھے کون سا باپ کا لاشا, کون سا بیٹے کا لاشا, کون سا مولا کا لاشا, کون سا غلام کا لاشا. متحیر و پریشان کھڑے تھے کہ کیسے دفنائے, کیا لکھے قبروں پہ. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے, وہ اپنے مرکب سے اترا, سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے آ کے کھڑا ہوا اور رو رو کے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری کھوپیوں کی چادریں چھینے گئے, بابا میرے گلے میں توک ڈالا گیا, بابا مجھے زنجیریں پہنائے گئے, بابا پاؤں میں بیڑیا. پھر رو کے کہا بابا سکینہ کو بڑے تماشے لگے. سارے بنی اسد دیکھ رہے تھے, اگر دیکھ سکے تو بہتر دیکھیے گا. ان آنے والے نے مسائل پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو لاشے پہ گرا لیا, سینے کو سینے پہ رکھا, بہت زور زور سے رونے لگے. پھر ایک مرتبہ اٹھے کا میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. کہ یہ جو سامنے لاشا پڑا ہے نا یہ حبیب کا لاشا ہے, حبیب ابن مظاہر کا. بنی اسد نے کہا وہ ہمارے قبیلے سے تھے. کہتے اجازت ہے ہم ابھی کو الگ دفنا دیں, ہمارے قبیلے کے سردار سے مولانا نے کہا اجازت ہے. پھر کہا کہ یہ لاشا علی اکبر کا لاشا ہے. کہا پہلی اس لاشے کو کہاں دفنائیں؟ کہا میرے بابا کے ساتھ دفنانا, میرے بابا علی اکبر سے جدائی برداشت نہیں کریں گے. بس بے بنی اسد ایک لاشے لاتے رہے, یہ بتاتے رہے کون سا لاشا کس کا ہے. ایک مرتبہ بنی اسد کے کچھ لوگ آئے, کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, اس لاشے کو کتنے گرز مارے گئے ہیں, بازو بھی قلم ہے ٹانگے بھی قلم ہے, سر کاٹ دیا گیا ہے, وہ لاشا اتنا زخمی ہے کہ ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ لاشا اٹھایا نہیں جا سکتا. ایک مرتبہ مولا سجاد رونے لگے, کہ وہ لاشا میرے چچا عباس کیا لاشا, کہ وہ لاشا وہیں دفنا دو. بس بھائی اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. اتنے میں ایک آدمی آ کر کہہ دی ایک بچے کا لاشا ملا. مولا سجاد نے کہا کہ میرا بھائی علی اصغر ہے. آخری جملے سن لیں, ایک مرتبہ مولا نے آواز دی اے بنی اسد کے مردو سب دور چلے جاؤ. کہا کیوں ہم دور کیوں چلے جائیں؟ کہا کیونکہ امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے, تم دور چلے جاؤ, میں اپنے بابا کو تنہا دفناؤں گا, بس ایک چٹائی لا دو. کہا چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے, میرے بابا کے اعضا پھیل گئے, میں چٹائی بچھا کے لاشے رکھوں گا پھر آزاد جمع کروں گا. مولا سجاد نے چٹائی بچھائی, لاشا رکھا, آزا کو جمع کیا. کچھ علماء نے تفصیل نہیں لکھی, بس یہ لکھا کہ مولا سجاد نے خود دفنا دیا. لیکن ایک بہت بزرگ عالم دین ہے مجتہد تھے, وہ کہتے تھے مرحوم, وہ کہتے تھے جانتے کیسے دفنایا؟ کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے مدینے کا رخ کیا, کہا یا اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجیے. پھر نجف کا رخ کیا, یا اللہ یا امیر المومنین اے میرے دادا علی مقتدی میری مدد کرے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا. کہے میرے چچا حسن نے مشتبہ مدد کرو. آخری جملے سن لیجیے, اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا میری طرف. مجتہدین کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھ رکھے, ٹانگوں کے نیچے حسن مصطفیٰ نے ہاتھ رکھے, امام سجاد قبر میں اترے, کہا یہ لاشا مجھے دے دے میں قبر میں رکھوں گا. لیکن ایک مرتبہ امام سجاد نے محسوس کیا ہوگا کوئی بی بی کنارے کھڑی ہے, کہتی ہے سجاد لاشا آرام سے لے, میرا بیٹا بڑا زخمی ہے.
یہ اس میرے بابا حسین کی قبر ہے جنہیں مظلومیت کے عالم میں, غربت کے عالم میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. جب جملہ لکھا نا میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بزرگ برداشت نہیں کر پائے, بہت سے جوان برداشت نہیں کر پائے, بہت سے بچے بھی ابھی تک رو رہے ہیں. جب مولا سجاد اٹھے نا جانے لگے تو بنی اسد کے ایک آدمی نے کہا قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے, جا بھی خاموشی سے رہے ہیں, بس اتنا بتا دیں آپ ہیں کون.
اب میرا نام سید سجاد ہے,
کوفے کے قید خانے میں پھپھیوں کو تنہا چھوڑ کے آیا, معجزے سے آیا تھا واپس جا رہا ہوں, میری پھپھیاں تنہا. پروردگارا واسطہ امام سجاد کی مظلومیت کا. میں نے تو خدا کی قسم ابھی پڑھا بعض سب جملے چھوڑ دیے کیونکہ میں دیکھ رہا تھا بعض برداشت نہیں کرے ہاتھوں کا بدن. ایک واسطہ دوں مجھے معاف کر دیجیے گا, اولاد والے بیٹھے شاید برداشت نہ کر سکے. پروردگارا بڑا سخت جملہ ہے, بڑے بڑے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے, شیخ یحییٰ یثربی سے ہمارے اسی ہندوستان پاکستان سے زائرین گئے تو پوچھا مقتل گنجے شہدا میں تمام شہدا کے نام لکھے ہیں, جناب علی پر یہاں پہ ہیں, حضرت عباس وہاں, سب کے نام ہیں, اصحاب کے اہل بیت کے, جناب علی اصغر کا نام کیوں نہیں گنجے شہدا میں. آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی رونے لگے کہ ایک رات کی مہلت دے دو میں کل صبح بتاؤں گا. شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں اس رات میں نے اعمال کے مولا آپ کے زائرین پوچھ رہے ہیں علی اصغر کی قبر کہاں ہے, خود ہی کہتے ہیں میں سو گیا خواب میں مولا حسین کو دیکھا. اے شیخ یحییٰ یثربی میرے زائرین کو کیوں نہیں بتاتا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کہا مولا بتائیے کہاں ہے, کہا بتا دے میرے سینے پہ اصغر سو رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ایک قبر میں ایک لاشا اتارا جاتا ہے, یہ مولا سجاد نے کیوں جناب سید شہدا کی قبر میں جناب علی اصغر کو لٹایا؟ کیوں سینے پہ جناب علی حسن کو لیتا آیا؟ میرے پاس بس ایک ہی جواب ہے، میرا دل کہتا ہے مولا سجاد سوچتے ہوں گے میرے بابا کو عادت تھی میری بہن کو سینے پہ سنا رہے ہیں،
اب سکینہ نہ صحیح اصغر صحیح میرے بابا محسوس نہ کرے میرا بچہ کوئی میرے سینے پہ نہیں۔
پروردگار سینے پہ سونے والے ان دو بچوں کا واسطہ، جتنے مومنین پہ اولاد ہیں سب کو اولاد عطا کر، مقروضوں کے قرضے ادا ہوں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، صاحب زبان کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا، جو دل میں دعا ہوگی ضرور قبول ہوگی۔ بس ایک بات کہوں، امام زمانہ سے کچھ علماء نے نقل کیا ہے، مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں سے کہنا جب بھی میرے ظہور کی دعا مانگے میری پھپھی زینب کا واسطہ ضرور کرے، خدا میری پھپھی کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا، پروردگارا جناب زینب کی چادر کا واسطہ، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارا تمام مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما، داعش کو غارت فرما، پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، بعد من خير